بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. توحيد حاكمية الحكم بغير ما أنزل الله، طاغوت اور حکمران کی فرما برداری کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، اور بعض اعتراضات، بعض غلط فہمیاں بعض ساتھیوں کی موصول ہوئی ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے مفہوم کی روشنی سے. اس سے پہلے کہ میں یہ غلط فہمیاں بیان کروں، مقدمے کے طور پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں، کیونکہ جب بھی حکمران کا مسئلہ آتا ہے، ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران کا، تو کفر کا فتویٰ بھی ساتھ لگا ہوتا ہے اکثر حالات میں. کفر کا فتویٰ ظالم اور فاسق اور فاجر حکمرانوں کے لیے مشہور ہو چکا ہے. تو اس موضوع کی مناسبت سے بنیادی اصول میں بیان کرتا ہوں، اور بنیادی اصول میں جو اہم باتیں ہیں آج کے درس میں میں وہ بیان کروں گا، اور مقدمے میں دو چیزیں میں بیان کروں گا. نمبر ایک، تکفیر کے ضابطے اور اصول کیا ہیں، اور نمبر دو، وہ کون سا گروہ ہے جو اس مسئلے میں حد کو یعنی غلو کیا اور حد سے گزر گیا اور امت میں فتنہ اور انتشار اس گروہ کی وجہ سے پیدا ہوا، اور آج کے دور میں بھی اس گروہ کے فتنے سے یہ امت ابھی تک خلاص نہیں پا سکی. تو آتے ہیں تکفیر کے اصول اور ضابطے. تکفیر کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پہ لفظ ہم سنتے ہیں، یہ لفظ کفر سے لیا گیا ہے، اور تکفیر یعنی تفعیل، کفر کی تفعیل، یعنی کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی کو کافر کہنا، اور جس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، غیر معین. نمبر دو، معین. غیر معین کہتے ہیں کوئی بھی شخص اس کا نام لیے بغیر، اس کی ذات کی طرف نشاندہی کیے بغیر. ایک گروہ ہے، وہ سارے گروہ کافر ہے مثال کے طور پر، یا جس نے بھی ایسا عمل کیا وہ کافر ہے. یعنی مثال کے طور پر جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے تو وہ کافر ہے، جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا وہ کافر ہے. یہ تکفیر غیر معین مطلق ہے، یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا. لیکن اگر فلان شخص ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، تو ہم کہیں گے فلان شخص جو ہے کافر ہے، لیکن شروط اور موانع کو دیکھنے کے بعد. تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. تو تعریف تکفیر کی یہ ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا جو کفر اسے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے تکفیر جو ہے یہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے. نمبر ایک شرعی طریقہ, جو اصول جو شریعت کے بیان کردہ اصول اور ضوابط کے حدود کے اندر ہو تو یہ صحیح طریقہ ہے اور حق ہے. اور دوسرے قسم کی تکفیر وہ ہے جو بغیر کسی شرعی حدود اور اصول اور ضوابط کے کی جائے, اور یہ طریقہ باطل اور اہل زیغ اور اہل بدع کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ. نمبر دو تاریخ تکفیر کے مرحلے. تکفیر یاد رکھے ایسے نہیں آئے امت میں, یہ مرحلوں سے گزرا ہے, اور ہر دور میں جب بھی تکفیر کی بات ہوتی ہے تو یہ مراحل سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے تفسیق کا, فلان شخص فاسق ہے. پھر مرحلہ ہوتا ہے تبدیع کا, فاسق سے وہ بدعتی ہو گیا. پھر مرحلہ آتا ہے تکفیر کا, بدعتی سے وہ کافر بن گیا. تکفیر کی تاریخ, سب سے پہلے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں نے بات کرنا شروع کی تفسیق کی, تکفیر کی بات نہیں ہوئی تھی. کہ نعوذ باللہ بعض منافقین اور کم ایمان والے لوگوں نے یہ کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فاسق ہیں, حق کی بات نہیں کرتے, ناانصافی کرتے ہیں, اور مختلف قسم کی تہمتیں ان پر لگائیں. بعض اچھے لوگ بھی بعض نے خاموشی اختیار کی, اور یعنی روکا نہیں, خاموشی اختیار کی, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ واقعی ان کی بات حق ہے یا باطل ہے. لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ بعض تہمتیں ان پر لگائی گئی ہیں, تو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر ان ساری تہمتوں کا رد کیا. یعنی مثال کے طور پر کہ جو گورنر تھے سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں, ان سب کو ہٹا کر اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا, یہ تہمت تھی. اور ایک اور تہمت تھی کہ ان کی جو سیلری تھی, جو معاوضہ لیتے تھے, جو پیسے بیت المال سے لیتے تھے, ان کو بھی بڑھا دیا. یہ بھی تہمت تھی کہ بیت المال سے پیسہ اپنے رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے. اور اس قسم کی بہت ساری اور بھی غلط فہمیاں تھیں. یہ غلط فہم بڑھتے بڑھتے لوگوں کے دل میں جا کے بیٹھ گئی, اگرچہ شروع کرنے والے موافقین تھے, لیکن بعض عوام جاہل اعراب بھی اس کو صحیح اور حق سمجھنے لگے. صحابہ کرام زندہ تھے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو رافضی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے آپس میں ان کی دشمنی تھی نعوذ باللہ, سب سے پہلے انہوں نے سیدنا عثمان کی تائید کی اور سب سے آگے تھے, بلکہ اپنے دونوں بیٹے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم عنہم اجمعین, جب حصار سیدنا عثمان والوں کے گھرانے کا, اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا کہ سیدنا عثمان بن عفان کی حراست کرو, جا کے گھر کے سامنے بیٹھے رہے, چوکی دارے کرتے رہے. بہرحال تو بات شروع ہوئی تھی تفسیق سے. پھر آہستہ آہستہ یہ دروازہ کھل گیا اور منافقین کا نفاق آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا گیا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تکفیر وجود میں آیا اور واضح آیا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ جمر و جنگ صفین میں, ان دو بڑی جنگوں میں بھی منافقین کا بڑا ہاتھ تھا, بلکہ منافقین ہی نہیں یہ جنگیں شروع کروائی تھیں. اور جب جنگ رکی پھر منافقین نہیں اس آگ پر, اس چنگاری پر پیٹرول ڈال کے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا. بہرحال لیکن سیدنا علی بن ابی طالب کے گروہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو دین کی طلب دل میں تھی, محبت تو تھی لیکن علم نہیں تھا, کم علم رکھتے تھے, دین کی طلب تھی, اور بعض علماء بھی ان میں شامل تھے. لیکن یاد رکھیں ایک بھی صحابی ان میں شامل نہیں تھا. جن لوگوں نے تحکیم کی مخالفت کی کہ جب جنگ صفین کو روکنے کے لیے یہ طے ہوا کہ قرآن مجید جو فیصلہ کرے گا اسی پہ ہم عمل کریں گے، ہمارا حاکم قرآن مجید ہے، اور دونوں گروہ سیدنا معاذ بن ابی سفیان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس پر انہوں نے اتفاق کیا. اگرچہ سیدنا علی بن ابی طالب اس پر راضی نہیں تھے شروع میں کہ اگر میں باطل پہ ہوتا تو سب سے پہلے جنگ ہی نہ کرتا، میں حق پہ ہوں، میرا ساتھ دینا چاہیے، لیکن سب صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ اس فتنے کا سدباب کرنا ہے، اس کی یہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم حاکم بنائیں. بہرحال تو اسی گروہ نے جو سیدنا علی بن ابی طالب کے گروہ میں تھا، انہوں نے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب کو اس چیز پر آمادہ کر دیا کہ نہیں، آپ کو یہ فیصلہ ماننا ہی پڑے گا قرآن مجید کا، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، قرآن مجید سامنے آ گیا، ہم نے قرآن کے فیصلوں کو ہی ماننا ہے. اب سیدنا علی بن ابی طالب ان سے کافی بار یہ کہتے رہے کہ میں حق پہ ہوں، اگر باطل ہو تو آپ میرے ساتھ نکلے کیوں جنگ کے لیے، لیکن ان کے کہنے پر ٹھیک ہے فیصلہ کرتے ہیں قرآن مجید کو. اب جب قرآن کے فیصلہ جب سنایا گیا تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ قرآن مجید کا نہیں ہوا، یہ فیصلہ تو لوگوں نے کیا ہے، سید ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ دونوں گروہ میں سے ایک ایک صحابی آئے اور انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ قرآن کا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو رجال کا ہے، لوگوں کا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. یہاں پر انہوں نے ایک نعرہ لگایا، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں قانون سازی کی وہ کافر ہے. تو نعوذ باللہ، سب سے پہلے یہ کفریہ بات ان کی زبان سے نکلی، بہت ہی بڑی بات نکلی ان کی زبان سے. سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاذ بن ابی سفیان، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا عمرو بن العاص جیسے عظیم صحابہ کو انہوں نے کافر کہا اور کفر کا فتویٰ جاری کر دیا. تو تکفیر اس طریقے سے وجود میں آئی ہے. اس تکفیر کے شر سے صحابہ کرام جیسے عظیم لوگ بھی نہ بچ سکے، اور جیسا میں آگے بیان کروں گا کہ ہر دور میں یہ فتنہ رہا ہے، اور ہر دور میں اس فتنے کی وجہ سے جو علماء کا طبقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے، یا کفر کا فتویٰ لگتا ہے، یا بکے ہوئے علماء ہیں، یہ ان حکمرانوں کے ہاتھ بک چکے ہیں. تو اس طریقے کی باتیں یہ شروع سے موجود تھی. نمبر تین، تکفیر کے اسباب کیا ہیں، کیوں وجود میں آیا؟ نمبر ایک، اتباع الہوا، ہوا نفس کی پیروی. اور ہوا نفس جو ہے، یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر موجود ہے، اسے کوئی بچ نہیں سکتا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا نفس کا مطلب ہے زنا کرنا، ہوا نفس کا مطلب ہے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یا ہوا نفس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا غیر اخلاقی عمل کرنا جو شریعت کے مخالف ہو. یہ سارے بھی ہوا نفس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس سے زیادہ اہم اور مضر ہوا نفس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ شکل و صورت سے راہ راست پر چلنے والے نظر آتے ہیں، پانچ وقت نمازی ہوں گے، لیکن نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ، حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ بدعت کرتے ہیں. تو یہ ہوا نفس تو ہے، اور کیا ہے بدعت؟ ہوا نفس ہے. 40 سال حج کی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن قبر کا طواف کرتے ہیں، یہ ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ہوا نفس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فاجر اور فاسق لوگوں کے اندر ہوا نفس ہوتا ہے، ہوا نفس تو ان لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے جو ظاہراً متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اور ہوا نفس کا مسئلہ جو ہوتا ہے، یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، اگرچہ وہ باطل پر چل رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے کہ ہم حق پہ ہیں. اور جو ان کو اس طرف آگاہ کرتا ہے کہ تم باطل پہ ہو، وہ اگرچہ حق پہ ہو تو اس کو باطل پہ سمجھتے ہیں. وہ بہت بڑی مصیبت ہے. یعنی زانی تو جانتا میں زانی ہوں، وہ جانتا میں غلطی پہ ہوں، تو وہ توبہ کر سکتا ہے کبھی، لیکن یہ لوگ جو اہل بدع ہیں، اہل خرافات ہیں، یہ کبھی سدھرنے والے نہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. تو اچھا کبھی اپنے آپ کو تبدیل کرے گا؟ وہ تو کہیں گے میں سب سے اچھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ان لوگوں کی موت بدعت پہ ہوتی ہے، بدعت پہ ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا توبہ کر. زانی کو موقع مل سکتا ہے، قاتل کو موقع مل سکتا ہے توبہ کر، لیکن بدعتی کو بہت مشکل ہی موقع ملتا ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو سب سے پہلے اتباع الہوا، اور اتباع الہوا کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ اتباع الہوا پہ جا رہے ہیں ہم یا راہ راست پہ جا رہے ہیں، کہ ہمارے اندر کوئی ہوا تو نہیں جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی تو نہیں کر رہے ہم لوگ. اس کی ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء نمبر 113 میں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ اسے راہ راست دکھایا گیا، راست دیکھ چکا ہے وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتا تو مخالفت ہوئی، اگرچہ زبان سے نہیں مانتا وہ، لیکن اس کے عمل سے یہ مخالفت واضح اور نمایاں ہوئی. نولہ ما تولا، جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے. لیکن اس سے پہلے وقت بغیر سبیل المؤمنین، کب اسے اس مشکل راستے کو آسان کریں گے؟ جب وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا. تو اس کی کسوٹی کیا ہے، ترازو کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ آج کل تو قرآن حدیث کے سب لوگ بات کرتے ہیں، جس کو بھی دیکھ کے قرآن مجید کی آیت اور حدیث لے کے آتے ہیں، یعنی جتنے بھی گروہ نکلے ہیں، خوارج ہیں، شیعہ ہیں، معتزلی ہیں، جہمی ہیں، یا اشاعرہ ہیں، صوفی ہیں، جتنے بھی گروہ موجود، قادیانی کو دیکھ لیں آپ، سب قرآن مجید کی آیت اور حدیث کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ وہ اپنی ہوا نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دکھاتے قرآن حدیث ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی کسوٹی ہے، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے. جس نے بھی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی اتباع کی، تو اس نے اپنے ہوا نفس کی پیروی کی، چاہے اسے نظر آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. مومنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، پھر تبع تابعین، اور ان کے بعد ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، یہی سلف صالحین ہیں ہمارے، اور ہر دور میں یہ موجود ہیں. الفرقہ الناجیہ ہر دور میں موجود ہے، گروہ بندیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ گروہ ایک گروہ موجود ہے جو حق پر ہے، جس کی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. نمبر دو، دوسری وجہ، دوسرا سبب تکفیر کا، الجہل، جہالت، کم علمی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دو چار کتابیں پڑھ لینے سے ہم عالم بن گئے، یا لوگ ہماری بات سے متاثر ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے ہم عالم بن گئے، اور فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور فتوے لگاتے ہیں شریعت کے مشکل ترین مسائل میں. سب سے مشکل اور سنگین مسائل جو ہیں وہ کفر کے مسئلے ہیں، شریعت میں کفر کے مسئلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، قتل. تو اس میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے. تو جہالت کی بنیاد پر وہ لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے، اور آپ دیکھیں ہر دور میں، اس زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، ان کے جو سب سے آگے تھے کوئی بھی عالم نہیں تھا ان کے آگے آگے. بعد میں ان سے متاثر ہو کے بعض تابعین، تبع تابعین میں سے علماء بعض لوگ آئے، جیسے عبد الرحمن بن ملجم، آپ جانتے ہیں کہ عالم تھا یہ شخص، قراء میں سے تھا. جانتے کون ہے عبد الرحمن بن ملجم؟ جس نے سیدنا علی کا قتل کیا، انہیں شہید کیا. اس شخص کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف بھیجے لوگوں کی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب عام نہیں ہوتا, لیکن جب یہ شخص مصر میں گیا اور اہل الاحواء وہاں پہ موجود تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے بدعت کو خوبصورت بنا کے دکھایا تو پاؤں پھسلا. اور پاؤں پھسلتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں. اور ایسے دلدل میں غرق ہوا کہ اس شخص نے سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کیا. بہرحال تو اکثر لوگ ان کے جو سردار تھے سب جاہل تھے, اگرچہ بعض میں بعض طالب علم طلاب علم اور علماء متاثر ہوئے ان سے. لیکن یاد رکھیں اس دور میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ایک بھی صحابی, ایک بھی پوری تاریخ گواہ ہے, ایک بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. جتنے بھی صحابہ زندہ تھے سب نے اس گروہ کی مذمت کی ہے, نصیحت کی ہے, روکا ہے, بلکہ جنگ کی ہے اور قتل بھی کیا ہے ان لوگوں کو. نمبر تین, تکفیر کی تیسری وجہ, تقلید الفرق الضالہ, جو گمراہ فرقے ان کی تقلید کرنا. اور تقلید کا مطلب ہے کسی کے قول کو ماننا بغیر دلیل کے, کیونکہ ان خوارج کے پاس جو تکفیر کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو جو لوگ ان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ سب مقلدین ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں. کیا سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کرنے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ ہرگز نہیں. تو جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا وہ مقلد ہے, اگرچہ وہ اپنی زبان سے کہتے رہے میں الحدیث ہوں اور سلفی ہوں, میں غیر مقلد ہوں, اگرچہ وہ کہتے رہے لیکن حقیقتاً وہ مقلد ہے. تو یہ سب سے بڑے میں مختصر بیان کر رہا ہوں, تین وجوہات تھیں, اور بھی وجوہات ہیں. اس کا خطرہ کیا ہے؟ تکفیر کا خطرہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہہ دے, ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے, تو اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کفر کا سامان اپنی گردن میں باندھے؟ اس سے بڑی کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی خطرہ ہے؟ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص خیر کا کام کرنا چاہے اور شر کے راستے پر چل کر خیر کے کام کو کرنا چاہے, تو یاد رکھیں شر کے راستے پر خیر کبھی نہیں ملتا, شر کے راستے پر صرف شر ہی مل سکتا ہے, اور کفر سب سے بڑا شر ہے. تو سب سے پہلا خطرہ ہے کہ جو شخص کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ خود کافر نہ بن جائے. نمبر دو, اس پر بہت عظیم چیزیں مترتب ہوتی ہیں. جس کو ہم نے کافر بنا دیا, یاد رکھیں اس کی بیوی کو طلاق ہو گیا, اس کے بچے اس کے وارث نہیں بن سکتے, نہ وہ ان کا وارث بن سکتا ہے, نہ اگر مر گیا نہ تو اس کا غسل کیا جائے گا, نہ اس کو کفن دیا جائے گا, نہ اس کو نماز پڑھی جائے گی, اور نہ اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, بلکہ وہ مرتد لوگوں سے قتل کرنا بھی واجب ہو جائے گا, یعنی حکمران وقت پر وہ حد قائم کرتا ہے جیسا کہ بیان ہوگا. نمبر تین, بد امنی اور بد سکونی پھیل جائے گی. جب امن و امن نہیں رہے گا تو بد سکونی اور افراتفری کا عالم ہوگا, اور لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور سب سے اہم عبادت نماز باجماعت ادا کرنا جو ہر مسلم مرد پر فرض ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گی. اور واقع اس کی گواہی دیتا ہے, جن ملکوں میں یہ فتنہ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. نمبر چار, اس کا یہ بھی خطرہ ہے تکفیر کا, کہ یہ ایک شعار اور علامت اور نشانی بن چکا ہے گمراہ گروہوں کا. تکفیر جو نشانی بن چکی ہے, گمراہ گروہ خوارج جیسے وہ معتزلہ ہیں ان کی ایک نشانی بن چکی ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہ تکفیر کرتے ہیں. ان کی مخالفت کرنا ہمارا فرض ہے. جتنے بھی گمراہ گروہ ہیں جماعت ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے راستے پر کبھی نہیں چلتے تھے. تکفیر کی شرطیں: نمبر ایک، جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اسے مکلف ہونا چاہیے، عاقل اور بالغ. اگر بچے سے کوئی کفر عمل ہو جاتا ہے تو کافر ہوگا کیا؟ نہیں. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. تو بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا مکلف ہی نہیں ہے، پاگل جب تک اسے عقل نہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور سویا ہوا شخص جب تک اسے جاگ نہیں آتی وہ مکلف ہی نہیں ہے. تو مکلف ہونا سب سے پہلی شرط ہے. نمبر دو، جو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے یا جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اسے علم ہونا چاہیے، ان یکون عالما بالحکم، جو عمل کر رہا ہے اس کو پتا ہو کہ یہ جائز نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو یہ کفر ہے کہ نہیں، لیکن اسے یہ پتا ہو کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے جہالت میں ایسا کر دیا، تو یہاں پر کفر فتویٰ نہیں لگے گا. تو دوسری شرط ہے علم کی، کہ اسے عالم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس نے جو عمل کیا ہے یہ جائز نہیں اور یہ کفر ہے. نمبر تین، ان یکون قاصدا، کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہو، غلطی سے اگر کوئی عمل ہو گیا ہو تو اس کی معافی ہے. نمبر چار، ان یکون مختارا، اپنے اختیار سے، اور اختیار کی ضد ہے اکراہ. قاصدن عمدن اور اختیار میں کیا فرق ہے؟ قصد کی ضد ہے غلطی، غلطی سے کوئی کام ہو گیا. اور چوتھا ہے ان یکون مختارا، کہ وہ اپنے اختیار سے کام کرے. کسی نے کسی شخص کے سر پر پسٹل رکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم کہو میں کافر ہوں تو میں گولی سے اڑا دیتا ہوں، یہ مکرہ ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. تو یہ بے اختیاری میں مجبوراً اگر کہہ دیتا میں نے کفر اختیار کیا نعوذ باللہ، تو وہ کافر نہیں ہوتا. نمبر پانچ، جو عمل اس سے صادر ہوا ہے اس کے کفر ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ ہر عمل محرم کفر نہیں ہوتا. جو عمل اس نے کیا ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ اس نے جو کیا وہ کفر ہے، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، یا کم سے کم اجماع صحابہ سے کیوں نہ ہو. یعنی اگر اجماع امت کا ہے کسی ایسے مسئلے میں جس کے ہونے سے اگر کفر ہوتا ہے، اس میں امت کا اجماع ہے، تب بھی یہ دلیل بن جاتی ہے. اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. نمبر چھ، یہ حکم جو ہم نے دیا ہے کفر کا، جو فتویٰ لگایا ہے ان شرطوں کے بعد، یہ صرف اسی شخص پہ ہوگا جو متعین ہے. یعنی کہ جس نے ایسا عمل کیا وہ بھی کافر ہے، نہیں. اس لیے نعرہ سنتے ہیں کہ ایک پورے گروہ کو کافر کہا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ کافر ہے تو دوسرا کافر کیوں نہیں جو اس جیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ موانع ہو سکتے ہیں. اور موانع کیا ہیں؟ نمبر ایک، کہ غیر مکلف ہو، بچہ ہو یا پاگل ہو، یا نشے کی حالت میں ہو، عقل اس کی ہے نہیں، کہ کفر یا اس سے قول یا عمل صادر ہو گیا تو وہ کافر نہیں ہوتا. نمبر دو، الجہل، جہالت بھی مانع ہے تکفیر کی. یعنی اگر کوئی شخص مکلف تو ہے لیکن جاہل ہے، جہالت سے اس نے کوئی کفری عمل کیا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوتا جہالت کی وجہ سے. نمبر تین، الاکراہ، مکرہ شخص بھی، مجبور شخص بھی، اگر کوئی ایسا عمل اسے کرایا جائے یا کوئی ایسا قول اسے کلوایا جائے جو کفر ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا. نمبر چار، تأویل، اگر اس کے پاس کوئی تأویل ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے یا جو کہا ہے قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں کفر کی، تو ایسے شخص بھی کافر نہیں ہے، بشرطے کہ تأویل صحیح ہو، شریعت کے قواعد کے مطابق ہو. اپنی ہوا نفس اور اپنی عقل کی تأویل نہیں چلتی، یاد رکھیں، کیونکہ ایسے گروہ بھی ہیں جو قرآن کی آیات کو تأویل، یعنی ایک آیت لفظ کا دو معانی ہیں، ایک معنی قریب ایک معنی دور ہے، دور کو لیتے قریب کو چھوڑ دیتے، یہ تعبیر ہوتا ہے. تو دور کے معنی کو لے لیتے ہیں جو بالکل دور ہے، جو اس سیاق اور سباق میں ہو ہی نہ، اس کو تعویل کہتے ہیں. کہ اگر ایسی تعویل ہے جو صرف عقل کی بنیاد پر ہو تو یہ نہیں مانی جاتی. اگر تعویل شریعت کے قواعد کے مطابق ہو اور اس کی کوئی گنجائش ہو تب وہ تعویل جو ہے قابل اعتبار ہے. اب آتے ہیں تکفیر کے ضوابط کی طرف اور اصول. نمبر ایک، تکفیر یعنی کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا. اور دلیل شرعی یا تو قرآن مجید ہو یا سنت ہو یا اجماع ہو. نمبر دو، شریعت میں جس کا ذکر کفر کے ساتھ ہوا یعنی جس کو کفر کا فتویٰ لگایا گیا شرعاً، وصف کی صورت میں یا جنس کی صورت میں یا عین کی صورت میں، تو ہم بھی اسے کافر سمجھیں گے، ولا کرامت لہو. السلام رحمۃ اللہ. یعنی مثال کے طور پہ جس کو وصف کی شکل میں کافر کہا گیا، مثال جانتا ہے، جس میں اگر یہ وصف یہ صفت پائی جائے وہ کافر ہے. مثال کے طور پہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. یہ وصف ہے، جس نے یہ وصف پایا وہ کافر ہوا. بجنسی ہی فلان جنس کے لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، اس کی مثال یہود و نصارہ. قرآن مجید میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور یہ یہود یہ نصارہ ہیں. تو یہود و نصارہ جو ہیں یہ جنس کے اعتبار سے کافر ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کافر ہیں. تیسرا، بعینہی، جس کا نام کا ذکر کر کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہو شریعت میں، تو ہم بھی کہتے ہیں وہ کافر. مثال کے طور پہ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، وہ کافر ہے، وہ جہنم میں ہے. نمبر تین، کفر کے شعبے ہیں اور حصے ہیں، جیسے کہ ایمان کے شعبے اور حصے ہیں. کچھ ایسے کفر ہوتے ہیں جو در اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کچھ ایسا کفر جو در اسلام سے خارج نہیں کر دیتا، ان کو بھی جاننا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر چار، کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر. کفر اکبر در اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور کفر اصغر وہ کفر ہے جس کا شریعت میں نام تو کفر کا دیا گیا لیکن اسے در اسلام سے خارج نہیں کیا گیا، اسے کہتے ہیں کفر اصغر. اس کی مثالیں بہت ہیں، مثال بیان نہیں کروں گا کیونکہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کے دو قسمیں ہیں. نمبر تین، نمبر پانچ، یہ فرق جاننا کہ کفر اکبر کفر اصغر میں کیا فرق ہے، اور ہر کفر پر کیا کیا چیز مترتب ہوتی ہے. یعنی کفر اکبر کفر اصغر میں جو فرق ہے، کفر اکبر در اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر اصغر در اسلام سے خارج نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا فرق ہے دونوں میں. اور جس پر کفر اکبر کا فتویٰ لگایا جائے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، مرتد ہو جاتا ہے شروط اور موانع کو دیکھنے کے بعد، مرتد ہو جاتا ہے. اور جب مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو چیزیں مترتب ہوتی ہیں شرعاً، بیوی کو طلاق، وارث نہیں بنے گا، نہ وہ کسی کا وارث بنے گا، اس پہ حد قائم کی جائے گی اور علماء اس پہ حجت قائم کریں گے اور حاکم اس پر حد قائم کرے گا، اس طریقے سے پھر وہ اسے حد قائم کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، یا اگر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو کفن دفن، اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے گھسیٹ کر صحرا میں پھینک دیا جائے گا، اسے جانور نوچ کے کھا جائیں گے، ولا کراما. نمبر چھ، الکفر و شرک بینہما عموم و خصوص. کفر اور شرک کے مسائل میں دونوں میں آپس میں جو تعلق ہے وہ عموم اور خصوص کا ہے. یعنی ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. الکفر والظلم، الکفر والشرک والظلم والفسق والنفاق، یہ پانچ چیزیں ہیں. ان پانچ چیزوں کی دو قسمیں ہیں، اکبر بھی ہیں اور اصغر بھی ہیں. یعنی کفر اکبر بھی اصغر بھی ہے، شرک اکبر بھی اصغر بھی ہے، نفاق اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے، ظلم اصغر بھی ہے اکبر بھی ہے، فسق اکبر بھی ہے اور اصغر بھی ہے. اکبر در اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اصغر جو ہے وہ در اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ ظالم ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، لیکن اصغر ہی ہے. کوئی مثال جانتا ہے شرک اصغر کی؟ مثال من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو یہ شرک اکبر کیوں نہیں؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی چیز کی قسم کھائی وہ مشرک ہے، تو اکبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا اور منع کیا کہ قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا، اے عمر جا کے دوبارہ کلمہ پڑھو، تم مشرک ہو گئے ہو. اس کے سے یہ واضح ہوا کہ شرک اصغر تھا، اکبر نہیں تھا. تو غیروں کی قسم کھانا شرک اصغر ہے. کفر اصغر کی مثال اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا قتل کرتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے، یضربکم رقاب باب. تو لفظ کفر کا استعمال ہوا، لیکن کیا جو مسلمان قتل کرتے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کافر تو کفر اصغر ہے، اکبر نہیں ہے. تو لفظ کفر کا استعمال ہوا لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا. اور نفاق کا اصغر کسی کو آتا ہے؟ دلیل آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی تین نشانیاں ہیں. لفظ نفاق کا استعمال ہوا ہے، جھوٹ بولنا، جب بات کر جھوٹ بولے، جب وعدہ کر وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی ہے تو وہ خیانت کرے. تو یہ لفظ نفاق کا استعمال کیا گیا، لیکن یہ نفاق اصغر ہے. اس طریقے سے فسق اور ظلم بھی اکبر بھی ہے اور اصغر بھی ہے. تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کوئی فتویٰ دے کفر کا کسی کے اوپر تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے. نمبر آٹھ، کفر کی بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں جو دل سے ہوتی ہیں، دل کے اعتقاد سے کفر ہو جاتا ہے، یا زبان کے قول سے یا عمل سے. اعتقاد سے یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہے، یا غوث مشکل کشا ہے، دونوں کو فرق ہے. اگر عیسیٰ یہ سمجھے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے تو وہ کافر ہے. اگر آج کے مسلمان یہ کہے کہ غوث مشکل کشا ہے وہ مسلمان ہے، ترازو دیکھ ہونا چاہیے نا. جس نے صرف یہ عقیدہ رکھا، مانگتا اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ غوث مشکل کشا ہے، تو یہ عقیدہ کی وجہ سے یہ کفر عمل ہے، کفر اعتقاد ہے. دوسرا ہے زبان کا قول. اس کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نعوذ باللہ، یا دین کو گالی دے، یا اللہ تعالیٰ کو گالی، تو یہ کفر ہے، لیکن یہ قولن زبان کا کفر ہے. اور جو عملن کفر کی مثال من سجدہ لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے کسی چیز کو بھی سجدہ کیا تو وہ کافر ہے، اور جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا وہ بھی کفر. یہ سب اعمال ہیں جو کفر ہیں. نمبر نو، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا کفر اصغر و اکبر کا. اگر نص میں کفر اکبر اصغر آپ جاننا چاہیں تو دیکھیں جس کے لفظ کفر کے لفظ کے ساتھ اگر ال لگا ہوا ہے، ال تو وہ اکبر ہے، ال نہیں تو وہ اصغر ہے. یہ ان کا یعنی نصوص کو دیکھ کے تتبع کر کے انہوں نے یہ قاعدہ دیکھا. اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یتبدل الکفر بالایمان، ومن یتبدل الکفر بالایمان، یعنی کفر الف لام کے ساتھ آئے تو کفر اکبر ہے یہ. اور حدیث میں بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، تو یہاں پر کفر جو ہے ال لگا ہوا ہے تو یہ کفر اکبر اصغر نہیں ہے، اسے تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر کفر اکبر ہے. تو جس کفر کے لفظ کے ساتھ ال لگ جائے تو وہ کفر اکبر مقصود ہوتا ہے. نمبر دس، اہل سنت والجماعت کے علماء ہمیشہ کفر کے لفظ کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے بہت ڈرتے ہیں اس لفظ کو اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے بڑا احتیاط کرتے ہیں اور اس لفظ کی تعظیم کرتے ہیں اور تساہل کبھی نہیں کرتے. مثال کے طور پر عقیدہ طحاویہ میں امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں ولا نکفر احد من اہل القبلۃ بذنب, اہل قبلہ جو مسلمان ہیں گناہ کے ارتکاب سے ہم کبھی بھی اس پر کفر فتوی نہیں لگاتے. اور جلد بازی نہیں کرتے کفر فتوی لگانے میں. معتزلہ نے کیا کیا, معتزلہ خلیفہ مامون کی طرف جو کہ علماء تھے جو قریب تھے, وہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے وہ کافر ہے. جو خلیفہ مامون نے دیکھا ذرا ہو سکتا ہے بھائی میں غلطی پہ ہوں اور میں کسی کا ایسے کافر کہہ کے حد قائم کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا, تو شروع میں ڈرا. انہوں نے کہا بھائی آپ حد قائم کریں اس کا گناہ ہمارے سر پہ, یعنی دیکھیں اتنی ہٹ درمی. بھائی آپ ڈرتے کیوں ہیں, ہم علماء ہیں آپ حاکم ہیں, ہم نے حجت قائم کر دی ہے, اب اس کا گناہ ہمارے ساتھ سر پہ نہیں ہوگا, آپ صرف حکم دیں قتل کا اس کا گناہ ہمارے سر پہ ہے. کہ کتنی جلد بازی کرتے کفر کو فتوی لگانے میں, اور یہ اہل بدعہ کی نشانی ہے. نمبر 11 التفریق بین التکفیر المعین وغیر المعین. الحسن الجماعت ہمیشہ فرق بیان کرتے ہیں تکفیر معین کا, ایک خاص شخص کو کفر کا فتوی لگایا جا رہا ہے یا عام بات ہو رہی ہے, دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تو کیا وہ کافر کفر اکبر ہے یا اصغر ہے, اس کی تفصیل بیان کرتے پھر فتویٰ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ سب کافر ہیں, یہ نہیں کہتے کہ سب مومن ہیں, نہیں, تفصیل. کچھ صورتیں ہیں جو میں نے جس میں نے پہلے بیان کی کفر اکبر کی ہیں, کچھ صورتیں کفر اصغر کی ہیں. نمبر 12 کفر کا فتویٰ کیسے لگایا جاتا ہے, کسی معین پر کفر کا فتویٰ کیسے لگایا جاتا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے یہ تعین کیا جائے جو عمل یا قول یا اعتقاد اسے صادر ہوا ہے وہ کفر ہے. نمبر 2 اس کی دلیل ہونی چاہیے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا اجماع سے. نمبر 3 شروط اور موانع کو ہونا چاہیے, شرطیں ہونی چاہیے, موانع جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے جیسے میں نے ابھی بیان کیا. نمبر 4 حد قائم کرنا, حجت قائم کرنا, حجت قائم ہو جائے, یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہو, تعویل ہو, ہو سکتا ہے وہ شرابی ہو, اس نے نشے کی حالت میں ہو, تو 3 مختلف اوقات میں مراحل میں اسے بلایا جاتا ہے, علماء اس سے بحث مباحثہ کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں. اگر وہ اپنے اس قول سے رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں رجوع کرتا تو فتویٰ دیتا ہے عالم اور حد قائم کرتا ہے حاکم. اور نمبر 4 کسی بھی شخص پر جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے, یعنی یہ شخص کافر ہے, یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ جب اسے قتل کیا گیا تو آخری وقت اس کے زبان پہ کیا تھا, اس کے دل میں کیا تھا, آخرت میں کہاں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ کافر تھا, ہم نے کافر کہہ دیا, بات سمجھ آئی کہ نہیں, کیونکہ یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کافر پھر جہنم میں کیوں نہیں. بھئی کافر تو ظاہراً کافر تھا ہمارے سامنے, جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے اوپر, اس طریقے کی بنیاد پر ہم نے کفر فتویٰ اس پہ لگایا ہے. اب تلوار لگنے سے پہلے اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے یا کچھ بھی کیا, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اب آخرت میں وہ کیا ہے, ہمیں کیا پتہ وہ کہاں ہے, جنت میں دوزخ میں ہے, ہم نہیں جانتے. تو جنت اور دوزخ کے فتویٰ لگانا ہمارا کام نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیونکہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالخواتیم, ایک حدیث انما اعمال بالنیات, دوسری انما الاعمال بالخواتیم, دونوں ملتی جلتی حدیثیں ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک میں بالاعمال ہے النیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے, دوسرے ہے عمل کو دار و مدار خواتیم پہ ہے, خاتمہ کی چیز پہ انسان کا ہوتا ہے. نمبر 13 سنت والجماعت ہمیشہ کفر کے معاملے میں، تکفیر کے معاملے صرف دو گروہوں کو اجازت دیتے ہیں کفر کو فتوی لگانے سے، تیسرا نہیں ان کے نزدیک. نمبر ایک القضاء الشرعیین، جو قاضی ہوتے ہیں عدالت میں، تو وہ ہی کفر کا فتوی لگا سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی بھی نہیں لگا سکتا. نمبر ایک تو قاضی ہے، وہ اہل علم میں سے ہے. دوسرے علماء الراسخین فی العلم، جو قاضی نہیں ہے، عالم ہے لیکن قاضی تو نہیں ہے. کیا ہر عالم قاضی ہوتا ہے؟ کیا نہیں. تو پہلے قاضی جو عدالت میں ہوتے ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ قضاۃ شرعیین، یہ نہیں کہ ڈگری امریکہ انگلینڈ سے آئی ہے اور وہ کفر فتویٰ لگاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ شریعت کے کیا احکام ہیں. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ دفعہ 302 کیا ہوتی ہے، دفعہ 320 کیا ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس مسئلے میں کیا ہے. تو جو قاضی شرعی ہوتا ہے وہ فتویٰ لگاتے ہیں. نمبر دو علماء، علماء امت وہ فتویٰ لگاتے ہیں. عام لوگ کیوں نہیں لگا سکتے، طالب علم کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ وہ ابھی جاہل ہے، یا اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ نصوص کو بہترین طریقے سے سمجھ کر کسی فیصلے کی طرف آ کر کوئی فیصلہ کرے. تو حکم صادر کرنا آسان بات نہیں ہے، اور خاص طور پر کفر کے معاملے میں کہ انسان کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے، یا طالب علم ضعیف ہوتا ہے اپنی سمجھ میں، عالم کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا. عالم تو زندگی پوری گزاری ہوتی ہے، کٹھن مراحل سے گزر کے وہ عالم بنا ہے. اب یہ طالب علم اس کا ابتدائی دور ہے، یا اگر طالب علم کا متوسط یا آخری دور بھی ہے، پھر بھی وہ عالم کی جگہ نہیں رکھتا. تو عالم کا ہی کام ہے کہ وہ فتویٰ لگائے، اس کے علاوہ دوسرے کسی کے لیے جائز نہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ حجت قائم کر سکتا ہے، لیکن طالب علم حجت قائم کر سکتا ہے کیا؟ ایک بات ابھی یاد آتی ہے، دوسری بھول جاتی ہے. تو عالم کیونکہ پورا علم ہوتا ہے اس کے پاس، تو اگر سامنے والا بحث مباحثے میں کہیں پھنسانا چاہے تو عالم کے پاس ایسا مواد ہے جو اسے رد کر سکتا ہے. اور بات اسی وقت ہو، یہ نہیں کہ اچھا کل ملیں گے، کل ملنے کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ، یہ بات ہے ابھی فیصلہ ہونا ہے، وہ زندگی موت کا فیصلہ ہونا ہے. اس میں ہار جیت کی بات نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے کہ میں ہارا یا تم ہارے، نہیں، اس میں زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک قاعدہ بھی ہے کہ لازم القول لا يلزم منه انه لازم للقصد، عجیب سی بات ہے. اور یہ قاعدہ علماء کو آتے ہیں، طالب علم کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا. یعنی کوئی شخص اگر زبان سے قول نکالتا ہے تو اس کے اس قول سے لازم نہیں کہ اس کا مقصد یہی تھا. کیا لازم ہے؟ کیا نہیں. تو لازم کب پتا چلے گا اس کا مقصد یہی تھا کہ نہیں؟ مباحثے سے اور سوال جواب سے پھر پتا چلے کہ واقعی اس کا مقصد یہ تھا کہ نہیں تھا. نمبر 14 جی، اس کی مثال تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بتائے گا، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جزاک اللہ خیر. یاد ہے آپ کو؟ یاد آ گیا کہ نہیں؟ آپ شاید نہیں تھے. بہرحال بعض بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، میں نہ کروں، لیکن اپنے ارد گرد کا ماحول اسے مجبور کر دیتا ہے کہ زبان سے وہ کہہ دیتا ہے. ایک حاکم ہے، مجھے مثال دی تھی کہ وہ فیصلہ کرتا اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف، فیصلہ کر دیا اس نے، اس کو ڈر ہے اپنی کرسی کا. تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کروں، یعنی میرا فیصلہ بہتر اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے. اس نے حرام عمل تو کیا، لیکن اس نے کفر کیا نہیں. تو اس کا قول یا اس کا فعل جو اس نے کیا ہے، اس کے مقصد اس سے لازم نہیں آتا. تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ اسے سوال کرنے سے، بحث مباحثے سے پتہ چلے گا، بات سامنے آئے گی. نمبر 14 نواقض الاسلام اور العذر اور مسئلہ العذر بالجہل، یعنی جہالت کی وجہ سے کیا کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور جہالت کتنے قسم کی ہوتی ہے. یاد رکھیں دو چیزیں، جہل اور ایک تأویل. جہالت اور تعویل جو ہیں پہلے بیان کے رکاوٹیں ہیں، کفر تو نہیں لگا سکتے ہم. لیکن یہ مطلق ہے کہ ہر جہالت اور ہر تعویل ہم کہیں گے کفر تو نہیں لگا سکتے ہم؟ نہیں، اس کی تفصیل سمجھے ذرا. اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں جہالت کا عذر اور تعویل کا عذر قابل قبول نہیں، تو وہ قابل اعتبار نہیں، معتبر نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے، شہر میں رہتا ہے اور علماء موجود ہیں، اور علماء کے موجودگی میں بھی اسے پتہ ہے، اس نے سنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے. یا دوسری مثال، نعوذ باللہ، وہ نبی کو گالی دیتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی آئے گا. بازار آسان کر دوں میں، تو اس کی یہ عقید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور آئے گا. وہ رہتا شہر میں ہے، صبح شام سپیکر پہ جمعے کے خطبوں میں لوگ علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی اعتقاد رکھتا تو وہ کافر ہے. اب ایسے شخص کہہ سکتا کہ میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں؟ اس کا عذر نہیں چلے گا جہالت کا. نہیں، ہم کہیں گے نہیں، یہ بات ماننے والی نہیں ہے. لیکن ایک شخص پہاڑوں میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، جہاں پر کوئی بھی نظام نہیں ہے کہ اسے کوئی خبر مل سکے باہر سے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی عالم موجود ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہو، اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، تو ایسا شخص کافر ہے؟ یہاں پر عذر جہل موجود ہے، جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی کہیں سے خبر ملی بھی نہیں. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اصحاب الفطرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اصحاب الفطرہ وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نبی آیا، پھر دوسرے نبی آیا، بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کی طرف کوئی نبی نہیں ہے، لیکن پچھلے نبی کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی، دفن ہو گئی. تو جو ایسے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن، کیسے حساب ہوگا؟ تو علماء کے مختلف اقوال ہیں. جو علی عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ امتحان لے گا اسی دن. اگر امتحان میں پاس ہو گئے جنت میں، فیل ہو گئے تو جہنم میں. تو عذر بالجہل کو سمجھنا چاہیے، اور تعویل بھی اسی طریقے سے جس میں نے پہلے بیان کیا. آج کے زمانے میں، پہلے میں سمجھتا تھا نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ دور نہ جائیں، اپنے ملک میں جائیں، پاکستان میں، جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں. آپ کے علاقے نزدیک کوئی ایسے پہاڑی علاقہ ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے. برا آج سے 60 سال پہلے، چلو اس کو چھوڑے، اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں، ایک تاریخی بات بیان کرتے ہیں. 60-70 سال پہلے آسٹریلیا میں ایک قبیلے کو دیکھا جو اپنا دنیا کے کھوج میں رہتے ہیں نا، انہوں نے آسٹریلیا کو دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے جو جنگل میں رہتے ہیں، شہر یعنی ملک کے ایک ہی کونے میں رہتا ہے کہیں. وہ قبیلہ جو ہے، اسے پتہ نہیں کہ دنیا اور بھی ہے، وہ سمجھتے کہ ہم بس یہی دنیا ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہ جانور ہیں اور یہ انسان ہیں، ہم نے کیسے زندگی گزارنی، بس یہ جانتے ہیں بس. انہیں تعجب ہوا جب ان سے وہ ملے، تو وہ بڑا عجیب سے لفظ کہتے، وہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اتنا تو. بڑے پریشان ہوئے، تو مشکل سے ان کی زبان بھی نہیں آتی تھی. اب پتہ نہیں کتنے ترجمان بیچ میں آئے جو ترجمہ کر کے پتہ چلا کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں فطرت کو دیکھیں، اتنا تو کا مطلب ہے وہ ذات جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ گندگی خارج کرتی ہے. ہم اس ذات کو یاد کرتے ہیں اتنا تو کے نام سے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی واحد ذات ہے جس کو ہم رب مانتے ہیں. ان کے پاس کوئی علم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پر فطرت سے زندہ ہے. بدن پہ صرف نیچے ایک چڈی سی ہو، چھوٹی سی کپڑا ہے بس، ننگے پھرتے رہتے ہیں، دنیا کا پتہ نہیں انہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. لیکن فطرت میں دیکھے توحید کیسے ہے فطرت میں. تو یہ قبیلہ آج 70 سال پہلے تک بھی موجود تھا آسٹریلیا میں، اور دور دراز گاؤں میں بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کے علم سے بالکل دور ہیں, لیکن جیسے جیسے اب ڈش آ رہی ہے گھروں میں, آہستہ آہستہ نیٹ آ رہا ہے, تو یہ چیزیں اگر اس میں بہت برائیاں بھی ہیں, لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ حجت قائم کر رہی ہے لوگوں پر. جہاں پر 20 برے چینل ہیں, ایک چینل جب توحید کی بات کرتا ہے حجت قائم ہو جاتی ہے. اچھا, انڈیا میں کچھ ایسے منع ہے اور وہاں پر جو لوگ سب ہندو ہیں, اچھا اللہ, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, سبحان اللہ. بہرحال تو ایسی چیزیں مثالیں موجود ہیں. بہرحال نمبر 15, اگر کوئی شخص نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض کرتے ہوئے مر جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جہنم میں ہے. کفر پر تو مرا ہے, لیکن جہنم کی اور جنت کی جو خبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ کہاں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے. نمبر 16, لوگوں کے ساتھ جو تعامل ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, وہ ظاہر پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. باطن کو کھوجنا اور کھولنا ہمارا کام نہیں ہے. اگر کوئی شخص ظاہراً استقامت پہ ہے, اچھا عمل کرتا ہے اور اسے کفر صادر نہیں ہوا تو ہم کہیں گے یہ مومن ہے. اگر اسے کوئی کفری قول یا عمل یا کوئی اعتقاد صادر ہو گیا تب ہم اس کے ساتھ اس کفر کے تعلق سے, اس کفر کی بنیاد پر اس کا فتویٰ لگائیں گے کہ وہ کافر کفر اکبر ہے یا اصغر ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. کیا کرتے تھے منافقین؟ تو فدر کے اسفل من النار, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لیکن کیا ظاہروں کو کافر کہا گیا؟ نہیں, پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے, یہ درک الاسفل من النار ہے, یہ کافر سے ابو جہل کے بھی نیچے ہوگا قیامت کے دن. لیکن اسے ظاہر کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا گیا. تو ہمارا کام ہے ہم ظاہر کو دیکھیں, باطن کے معاملے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں, الا یہ کہ جب تک اس کے باطن اس کے منہ پہ نہیں آتے. نمبر 17, حد شرعی, اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگ بھی جائے اور حجت قائم ہو بھی جائے تو حد جو ہے قتل جو ہے وہ صرف حاکم وقت کے حکم سے ہوگا. حد عوام الناس یا علماء بھی حد نہیں قائم کرتے, حد قائم کرتے یا حاکم کا وقت ہے, یہ حاکم کا عمل ہے, حد صرف وہی قائم کرے گا. کیونکہ اگر حاکم کو اس مشن سے نکال دیا جائے اور کہیں یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے, تو کوئی بھی شخص کسی کو دیکھے گا کہ کفر عمل کرے اسے گردن اڑا دے گا, قتل وغیرہ شروع ہوگی کہ نہیں, فتنہ ہوگا کہ نہیں, فساد ہوگا کہ نہیں, تو شریعت نے اس کے سدے باب کیا ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھ تو کہ فلاں نے کفر کیا ہے, آپ کا کام اسے قتل کرنا, آپ کا کام ہے اس کی رپورٹ کرنا, گواہی دینا کہ میں گواہ اس نے ایسا عمل کیا ہے, اتنا تک آپ کا کام ہے, قتل کرنا آپ کا کام نہیں ہے. جس نے یہ کیا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا, یاد رکھیں, کیونکہ اس نے وہ عمل کیا جو اس کے ذمہ نہیں تھا. وہ نمبر 18, آخر میں, سعودی عرب میں حد کیسے قائم کی جاتی ہے, فتویٰ کیسے صادر کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو طریقہ ہے وہ شرعی طریقہ نہیں ہے, یہ بھی میں وضاحت کر دوں, اور یہ اپنے جو قضاء ہیں, جو میرے استاد ہیں, میں نے ان سے سنا ہے اور میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے, جو خود بطرف قاضی بھی رہے ہیں. سب سے پہلے حجت قائم کرتے ہیں اور 3 علماء محکمہ کبریٰ میں, اس طریقے سے پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں حجت قائم کرنے کے بعد. اس فتوے سے, یعنی فتویٰ کافی نہیں, آگے یہ فتویٰ جاتا ہے لجنۃ تمیز کی طرف. لجنۃ تمیز میں 5 قاضی ہوتے ہیں, یعنی پہلے 3, اب لجنۃ تمیز جو ہے وہ 5 قاضی ہیں, وہ دیکھتے ہیں. پھر مزید اس فیصلے کو دیکھا جاتا ہے مجلس القوال اعلی, وہ دیکھتا ہے اور وہاں پر 6 قاضی ہوتے ہیں, وہ پوری سٹڈی کرتے ہیں دوبارہ اچھی طرح, ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. اگر 3 اور 5 8 اور 6 14 قاضیوں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اس یہ واقعی کافر ہے, اس پر حد قائم کی جاتی ہے, اگر نہیں تو نہیں. دیکھیں علماء ہیں سارے, سب قوا ہیں, ایسے درجے پر فائز ہیں, اور یہ کوئی ہمارے وہ جیسے ہمارے ملک میں وہ نہیں جو جیسے وکیل ہوتے اور اپنے اپنے کام کر دیتے, نہیں. قرآن اور سنت اللہ تعالیٰ کا ڈر کے دل میں ہوتا ہے, اور اگر کوئی انکار بھی کرے کہ یہ غلط ہے تو اس کو جواب, وہ جو اس نے جواب شریعت سے دینا ہے, قرآن حدیث ہے, اس نے ثابت کرنا ہے, علماء کے اقوال سے ثابت کرنا ہے. اچھا کیوں آپ نے کہا کہ یہ تیرا نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے, آپ نے کیوں کہا غلط ہے؟ اب اسے یہ کوئی 13 کو جواب دینا, اس شخص نے اگر اس کی بات درست ہے تو اس کی مانی جائے گی, 13 خاموشی اختیار کریں گے, نہیں تو اس کو ماننا پڑے گا جو 14 کا حکم تھا. بہرحال تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی شبہ ان 14 میں سے اگر کوئی شبہ ہو, اب یقینی بات ہو رہی تھی, اگر شک ہو جائے کہ اس میں اس مسئلے میں شک ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ کافر نہ ہو, تو یاد رکھیں کفر فتوی منسوخ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس ملک میں یہ حکم صادر ہوتا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک عالم نے کہہ دیا بس اسے گردن اڑا دی, اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو یہ ایک سسٹم کے یاد سے ہوتا ہے. تو یہ تکفیر کے اہم ضوابط اور اصول میں نے بیان کیے ہیں. جو دوسرا مقدمہ ہے, ٹائم ہے کہ ایک گھنٹہ ہو گیا, چلے زیادہ وقت ہے, صرف 15 منٹ میں کوشش کروں ختم کرنے کی. جو دوسرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جس گروہ نے اس معاملے میں غلطی کی وہ ہے خوارج کا گروہ. تو خوارج کے چند اصول اور منہج کی اہم قواعد میں بیان کرتا ہوں, صرف گن کے ایسے سناتا ہوں, دیکھتے ہیں. نمبر 1, التکفیر بالمعاصی, کہ کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے, معصیت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, تو ان کے نزدیک وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے لوگوں کی, اسے میں نے نمبر 1 اسے بیان کیا ہے. نمبر 2, الخروج على ائمة المسلمين اعتقادا وعملا او احدهما احيانا, مسلمان حکمرانوں کے خلاف نکلنا, یہ ان کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے, اور حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا, ایک نکلنا ہے ایک کفر کا فتویٰ لگانا ہے. نمبر 4, مسلمانوں کے خلاف نکلنا اور ان کو ان سے تعلق جو ہے وہ کافروں جیسا رکھنا, اور ان سے بری ہو جانا, اور ان کا بار بار امتحان لینا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو. تم مومن نہیں ہو, تم گناہ کرتے ہو, تم کافر ہو, تم اس حکمران کی فرم برداری کرتے ہو جو کافر ہے, تم بھی کافر ہو. تو لوگوں کا ایمان کا اور کفر کا امتحان لینا, اور ان کا خون حلال سمجھنا, یعنی قتل کرنا ان کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ ہے کافر. نمبر 5, جتنی بھی نصوص ہیں, نص کہتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو, جتنی بھی نصوص ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے, وہ صرف حکمرانوں پر ہی واپس کرتے ہیں. جتنی بھی ہیں, جہاں پر دیکھیں گے آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے یا کسی حدیث میں ہے, تو کہتے ہیں اس کا مقصد ہے حکمران, اس کو امر بالمعروف کرو, اس کو نہی عن المنکر کرو, یہ حکمران کے لیے خاص ہے. نمبر 6, اکثر ان میں قراء اور جاہل ہیں, اور احراب بدو ہوں گے, جاہل لوگ بہت زیادہ ہوں گے, یعنی علماء کا طبقہ ان سے دور ہمیشہ, ہر دور کی بات ہو رہی ہے, جتنی بھی میں بتا رہا ہوں یہ منہج کے ضوابط اور اصول ہیں, یہ ہر دور میں آپ اس کو دیکھیں, یعنی پچھلے دور میں صحابہ کرام کے دور میں کوئی صحابی نہیں تھا, آج کے دور میں کوئی عالم ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بھی عالم نہیں ہے, امت کے معتبر علماء سے کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہیں, ابو فلان انگلینڈ میں, ام فلان اٹلی میں, فلان پتہ نہیں امریکہ میں بیٹھا ہے، ان میں سے ایک بھی شریعت کا عالم نہیں ہے. کسی نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. شریعت کا علم آج کے دور میں جو فتوے لگا رہے ہیں کفر کے، ان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو علماء ان سے دور ہیں ہمیشہ، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی. اور اس میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں سے، بخاری کی روایت میں آیا ہے، حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، کم سن ہوں گے. آج دیکھیں جوان طبقہ بہت اس میں ملوث ہے، کم سن، بزرگ لوگ بہت کم ہیں ان کے ساتھ، اور سفہاء الاحلام، کم علم جاہل لوگ اکثر ہوں گے، جلد بازی کرنے والے، جوشیلے. نمبر سات، شکل و صورت سے متقی پرہیزگار، دیندار، نمازی، روزے رکھنے والے، سجدے کا نشان ان کی پیشانی پر. یعنی یہ نہ سمجھے کہ جس کے سجدے کا نشان پیشانی پر وہ پھر یہ ہو گیا ہو، غلط. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کے قریب ہیں، دین سے دور نہیں ہیں، مقصد یہ ہے کہنے کا. کیونکہ ایک مرتبہ نے یہ بات کی کہ اس میں مطلب پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، تو اب ان کی ہمیشہ نصف ساق تک اوپر ہوتی ہے، اور ان کے چہرے سے نظر آتی جیسے سارا جاگتے ہوں رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے ہوں، اور سر کو اکثر مڈواتے رہتے ہیں. جو میں نے یہ کہا تو ایک شخص نے کہا کہ کیا مطلب ہے، پھر جو بھی سر مڈوائے گا وہ خوارج میں سے. میں ایک بات کو لیتے ہیں باقی دسوں باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہوا نفس. جو نشانے دس پہلے بہن کر چکے اس کو کیوں بھول گئے ہو؟ ان کے ساتھ یہ بھی ہو جائے تو ان کو تقویت ملتی ہے. اگر کوئی شخص سر مڈواتا ہے لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ خوارج میں سے ہیں؟ کیا صحابہ کرم سر نہیں مڈواتے تھے؟ نعوذ باللہ خوارج میں سے تھے کیا؟ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرم ان سے بری ہیں، اور ہر مومن متقی اس جماعت میں سے ان سے بری ہے. بہرحال تو یہ ظاہراً ان کی جو شکل و صورت ہے، یعنی وہ دیندار ہیں، دین کے قریب ہیں، کوئی داڑھی منڈوالے والے نہیں، کوئی جیسے مطلب سنگر وغیرہ ہوتے ہیں یا گانے بجانے والے، وہ شکل نہیں اختیار کرتے ہیں لوگ. یہ دیندار لوگ ہیں، دین کے قریب، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن رہ راہ سے ہٹ گئے. اور اس کی دلیل میں بھی صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیر و صلاتکم عند صلاتہم، تم اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے ان لوگوں کی نماز کے سامنے. یعنی کون مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کی نماز کیسی تھی کوئی جان سکتا ہے؟ کتنی زبردست اور پیاری نماز پڑھتے تھے. آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کے بعد، یہ ان کا فضل و کرم احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم تک نماز کا طریقہ پہنچایا ان لوگوں نے. یعنی خوارج جب نماز پڑھتے تو صحابہ کرام اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، کتنی اچھی نماز پڑھتے وہ لوگ جو خوارج ہیں. اس کے باوجود بھی خوارج ہیں، لیکن روایت میں آیا ہم کلاب النار، سے بخاری کی روایت میں وہ جہنم کے کتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی بات کر تو گالی کبھی نہیں اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالتے، لیکن خوارج کے معاملے میں ان کے فتنہ اور شر اتنی سنگین ہے امت میں، ان کا زخم اتنا گہرا ہے کہ امت میں قتل و غارت اور فتنہ اور انتشار اتنا پھیل جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان کے بارے میں کلاب النار فرمایا ہے. یہ صرف جہنم ہی نہیں ہے بلکہ جہنم کے کتے ہیں، والعیاذ باللہ. بہرحال نمبر آٹھ، دین کا فقہ اور سمجھ بہت کم ہے لوگوں میں. قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ سے دور ہیں. وہ اس کی دلیل میں بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، قرآن مجید تو پڑھتے ہیں ان کے حلق سے اترتا نہیں، اور حلق سے اترتا نہیں کہ دو مفہوم، ایک زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، نمبر دو دل میں جاتا نہیں، حلق میں رہتا ہے بس. حلق میں رہنے کے دو دیکھیں، لفظ ایک ہے، فائدے دو ہیں. یعنی حلق میں ہمیشہ سے بار بار کثرت سے پڑھتے ہیں، حلق سے اترتے نہیں، دل کی طرف جاتے نہیں، صرف حلق میں رکو رہتے ہیں بس، پڑھنا جانتے ہیں سمجھنا جانتے نہیں. نمبر نو، ان میں سے کوئی صحابہ بھی نہیں تھا، کوئی علماء میں بھی علماء میں سے بھی کوئی نہیں تھا، نہ فقہا میں سے تک. اور ہر دور میں یاد رکھیں علماء موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی عالم نہیں تھا. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھیجا ان سے منازع کرنے کے لیے خوارج سے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان کو خطاب کرتے ہوئے, وليس فيكم منهم احد, یعنی تم لوگ اپنی غلطی کی یہی نشانی کافی ہے کہ تم غلط راستے پہ ہو, گمراہی کے راستے پہ ہو, کوئی تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے, کوئی ایک صحابی ہوتا تمہارے ساتھ. اسی لفظ پہ 4000 لوگ ہٹ گئے, 4000 لوگ کہ صحیح بات ہے ہمارے پاس تو کوئی صحابی سے کوئی بھی نہیں ہے, یہ پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اللہ تعالیٰ نے گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ تو پڑھا ہے ان لوگوں نے قرآن مجید میں لیکن سمجھا نہیں تھا, جن پر اللہ راضی ہے اور رضا کی گواہی دے رہا ہوں. وہ اس گروہ میں 12000 کی تعداد تھی, 12000 میں ایک بھی صحابی نہیں ہے تو کیا یہی راز پہ ہیں اور نکل کس کے خلاف جنگ کرے کہ نکل رہے ہیں, صحابہ کرام کے خلاف, نہیں تم غلط پہ ہو. تو 4000 لوگ نکل گئے اور باقی 8000 رہ گئے تھے. بہرحال نمبر 10 غرور اور تکبر ان میں بہت نمایاں ہوتا ہے. وہ کہتے کہ بس جو ہم نے کہا وہ صحیح ہے, جو کو اپنے علماء سمجھتے ہیں جو ان کا قول ہے وہی صحیح ہے اور باقی کوئی عالم نہیں ہے. پچھلے زمانے میں سیدنا علی بن ابی طالب, سیدنا عبداللہ بن عباس اور صحابہ کرام کو کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہا جاہل ہے نعوذ باللہ, بلکہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ کافر ہے, صحابہ کرام کو پر کفر کا فتویٰ لگایا. اور ہر دور میں یہ لوگ موجود تھے. آہستہ آہستہ آج کے دور میں بھی دیکھیں, آج کے دور میں کیا کہتے ہیں, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, علامہ البانی, یہ سب بکے ہوئے ہیں, یہ علماء سلاطین ہیں, ان کو کیا پتہ جہاد کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر, جو پناہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے فیصلے سادے کرتے ہیں, اپنے قانون بناتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, وہ کافر ہیں. لیکن یہ ایسے علماء جو کہتے ہیں کافر نہیں ہے تو یہ بکے ہوئے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ راستہ ہی ایسا ہے, اس راستے میں جو بھی چلتے اس کے منہ سے یہی نکلتا ہے. اگر صحابہ کرام محفوظ نہ رہ سکے تو آج کے علماء کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نمبر 11, استدلال کے منہج میں بہت بڑا خلل ہے. قرآن مجید کی آیت کو لیتے ہیں اور وعید کی آیت کو لیتے ہیں, وعید کی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. جس آیت میں جہنم کی سزا ہے ڈرانے کی آیات وہ لیتے ہیں, جس میں جنت کی بشارت وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور بڑا عجیب استدلال کا منہج ہے, بڑا عجیب طریقہ ہے, اور یہیں سے ان لوگوں کو غلطی لگی ہے. اور سیدنا عمر, عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین, ایسی آیتیں جو قرآن مجید میں تھی جو کافروں کے بارے میں تھی ان آیتوں کو مسلمانوں پر لگانا شروع کر دیا, وہی آیتیں جو کافروں کے لیے تھی. اب کتنا عجیب منہج استدلال کے لوگوں کا. نمبر 12, حدیث اور سنت کے علم سے بالکل جاہل و کورے ہیں. اکثر ان کی کتابوں میں, اگرچہ کہ کوئی معتبر کتابیں ہیں بھی نہیں, آج بھی نہیں ہے, کسی دور میں بھی نہیں تھی, لیکن اکثر ان کے جو مقالات ہیں یا ان کے جو کتابچے نکلتے ہیں, اور آج کل تو اکثر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے معتبر چیز وہی ہے, تو اسی پہ لگے رہتے بےچارے صبح شام. تو اکثر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں آپ پائیں گے. اب ذرا غور کرنا, دیکھنا جتنی ان کے سائٹس ہیں, اکثر قرآن مجید کی آیتیں ہوں گی, حدیث بہت کم ہوں گی, اور سب سے کم جو ہے وہ علماء سلف کے اقوال یا صحابہ کرام کے اقوال, یا تو ہوں گے نہیں, ہوں گے تو ایک دو بس. نمبر 13, بہت ہی جلدی اپنے رائے تبدیل کر دیتے ہیں, بہت ہی جلدی. کیوں؟ ثابت قدمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہوتی تو ثابت قدمی نہیں ہوتی اور پاؤں پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے, اور اکثر آپس میں ان کا جھگڑا بھی ہوتا ہے, ان کی گروہ بندی بھی ہوتی ہے, آپس میں بھی جھگڑتے ہیں اکثر. نمبر 14, بہت ہی جلدی فتویٰ لگاتے ہیں, فسق, بدعت, کفر, کفر کا خاص طور پہ, بغیر تأنی, بغیر صبر, بغیر تحمل کے, بغیر تثبت کے. نمبر 15, لوگوں کے دلوں پر تہمت لگانا اور فتوی لگانا, بس اس نے ایسا کیا تو وہ کافر ہے بس, تو یا یہ شخص جو ہے دیکھو یہ شکل سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے. سبحان اللہ, کیوں بے شکل سے کافر بھی, اس کی داڑھی نہیں ہے, داڑھی تو وہ کافر ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا حکم دیا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, جس میں پیر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے ہدایت پا لی. تو اس نے ہدایت نہیں پائی, ہم تو یہ کہتے ہیں وہ نافرمان ضرور ہے, لیکن کس نے کہا کہ وہ کافر ہے؟ اچھا, نمبر 16, شدت اور تلخ کلامی کا اختیار کرنا. نرمی ان سے بالکل دور ہے, بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو نرمی سے بات کریں گے یا صبر تحمل سے آپ کی بات سنیں گے, بہت کم. نمبر 17, قصر النظر, معاملات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتے, اور ان کی نظر بہت قاصر ہے, دور تک نہیں سوچتے بھی ہمارے اس کام سے آگے کیا ہوگا, نہیں ابھی کیا ہونا ہے, بس یہ سوچتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی چاہے امت کے آگے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, امت کو آگ لگ جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کی پرواہ نہیں ہے, ابھی ہمیں کیا کرنا ہے بس. اور ہمیشہ علماء حق ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ امت کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آج بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں امت میں کیا مسائل ہیں, اور ان مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے اس امت پہ کیا اثر ہوگا یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر مریض میرے پاس آتا ہے, اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے, میں اسے ایسی دوائی دیتا ہوں, بلڈ پریشر تو ٹھیک کر دے گی لیکن اس کے گردے ختم کر دے گی 2-3 سال کے بعد, تو کیا میں نے اس کی واقعی میں اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی شخص ماننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. جب ایک شخص کو ڈاکٹر اگر علاج دیتا ہے اس طریقے سے, اگر یہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے, بلڈ پریشر اس کو ٹھیک ہو گیا لیکن ایسی دوائی دی جو گردے کے لیے مضر تھی, 2-3 سال بعد گردے ختم ہو گئے اس کے اور پریشر پھر اس کا بڑھ گیا, وہ مر بھی گیا. تو امت کے مسائل جو ہیں وہ بہت دور تک سوچ سمجھ کر حل کیے جاتے ہیں. نمبر 18, اہل اسلام کو قتل کرنا, ان سے دشمنی اختیار کرنا, ان سے نفرت کرنا, ہر دور میں ان کا یہ طریقہ رہا ہے. نمبر 19, اگر سنت یعنی حدیث, کوئی ایسی حدیث آ جائے جو ان کے ان اصول یا بعض اصول کے خلاف ہو تو اس حدیث کو ترک کر دیتے ہیں, نہیں مانتے. نمبر 20, جس مسلمان ملک میں ایسا حکمران ہو جو کافروں سے دوستی رکھتا ہے تو وہ حکمران کافر ہے, اور وہ دار الحرب ہے جس میں وہ رہتے ہیں, دار الاسلام نہیں ان کے نزدیک. اور جس نے بھی اس حکمران کو مسلمان کہا یا مسلمان سمجھا وہ بھی کافر ہے. نمبر 21, کوئی بھی ان کی معتبر کتاب آج تک موجود نہیں ہے. ہر گروہ کی آپ کو کتاب ملے گی, شیعوں کی کتابیں موجود ہیں, اصول کافی کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے, معتزلہ کی کتابیں موجود ہیں, کشاف زمخشری کی تفسیر کی کتاب, اس میں اعتزال موجود ہے, زمخشری معتزلی تھے, اشاعرہ ماتوریدی, قادیانوں کی کتابیں, ہر گروہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی. یہ واحد گروہ جس کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی, ملیں گے تو چھوٹی چھوٹی کتابچے یا کوئی خط ملیں گے, یا آج کل انٹرنیٹ کو وہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معتبر عالم ہے ہی نہیں, اور کتابوں کی تالیف علماء کرتے ہیں. کتابوں کی تالیف میں مواد ہوتا ہے, قرآن کی آیات ہوتی ہیں, احادیث ہوتی ہیں, پھر ایک سسٹم میں کام چلتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے. یہاں پر کوئی سسٹم ہی نہیں, جو جس کا جب دل چاہے وہ کسی کو کافر کہہ دے اور اپنے گروہ بنا لے اور اپنا کام کرتا رہے. اور نمبر 22, آخر میں, کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد قتل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, اور صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں, من بدل دینہ فقتلو، جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا اسے قتل کر دو. یہ بھی ان میں بہت نمایاں ہوتا ہے. یعنی آج کل دیکھیں آپ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، جو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ کلمہ پڑھ رہے مسلمان ہیں؟ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے برین واش کیا جاتا ہے کہ یہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دیتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے اللہ تعالیٰ کو یہ تو منظور ہے، لیکن ایک مسلمان کا بغیر وجہ کے قتل کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. بغیر وجہ کے مسلمان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. تو یہ اہم باتیں تھیں ان کے بارے میں. اسے اسنے بن تیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال تھے، میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. بہرحال یہ نشانیاں کافی ہیں ان کے لیے. شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اگلے دروس میں انشاءاللہ جب ہم غلط فہموں کو ازالہ کریں گے تو میں انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.